وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. और जो भाई बैठे हुए हैं अपने आगे देख लें, जितनी जगह है उसको पुर कर लें। हर साथी अपने आगे देख लें, जो जगह है उसको पुर कर लें। 2 फीट है तो 2 फीट पुर कर लें, 10 फीट है तो 10 फीट पुर कर लें। ज्यादा फासला हो तो खड़े होकर आगे आ जाए, बैठे बैठे लंबा नहीं चला जाता, खड़े होकर आगे आ जाए। اللہ کے لیے تھوڑی سردی گرمی جھیلیں گے اللہ تعالیٰ، اس پر بھی اجر دے گا، بیٹھنے کا ثواب الگ ہوگا اور جتنی مشقت کے ساتھ بیٹھیں گے اس کا اجر الگ ہوگا۔ تشریف لے آئیں۔ پیچھے والے حضرات سے ہماری گزارش ہے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر آنا آسان ہو جاتا ہے، اور اپنے حلقوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ مجلس کے اخیر میں عزائم کے موقع پر انتشار نہ ہو۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ کو ہم منوالوں نے دنیا کو دار الامتحان بنایا اور دار العمل بنایا، انہیں اعمال میں انسانوں کی آزمائش ہے۔ یبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے، اور اچھے عمل اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بتائے۔ کون سے کام اچھے جن کو اعمال صالحہ سے تعبیر کیا ہے؟ اچھے کام، من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو بھی اچھے کام کریں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو۔ تو آگے اللہ کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم ایسے انسانوں کو، ایسے لوگوں کو خوشگوار زندگی دے دیں گے، ناگوار اور خوشگوار زندگی کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے۔ اسباب بڑھانے سے زندگی خوشگوار نہیں ہوتی، اور قلت اسباب میں زندگی ناگوار نہیں ہوتی۔ زندگی کی خوشگواری اور ناگواری کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ پرانی فیصلہ ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے لوگوں کو خوشگوار زندگی دے دیں گے، اس کا تعلق ایمان اور عمل صالح سے، اچھے کام سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی جو ابتدا کی وہ ایمان سے کی، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑا اور اللہ کا صحیح تعارف کروایا لوگوں کا، اللہ کا صحیح تعارف اس کی ذات و صفات کا، لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائی۔ خود اللہ نے بھی اپنا تعارف کروایا، کلام پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتوں کے ساتھ اپنا تعارف کروایا۔ سلسلے کے اساس اور بنیاد ایمان ہے. جب تک اللہ کو ہم اس کی ذات و صفات کے ساتھ اچھی طرح نہیں جانیں گے, نہیں پہچانیں گے, وہاں تک ہمارا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا. جو اساس اور بنیاد ہے, جو پہلا امر ہے, قل لا الہ الا اللہ, تفلحو, کامیابی کے پہلے ضمانت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سے ابتدا اور شروعات کی کہ لا الہ الا اللہ کہو, کامیاب ہو جاؤ. یعنی اللہ کو پہچانو اور اس اللہ کا یقین اپنے دل میں بٹھاؤ جو اس زمانے کے ماحول کے اعتبار سے لوگوں کے قلوب میں, اپنے کاموں کے بننے بگڑنے کے اعتبار سے جو ان کے اور ان کے باپ دادا کے کھڑے ہوئے بنائے ہوئے بتوں پر تھا, اور مادی اور اسباب و وسائل پر تھا جن پر ان کا پورا پورا بھروسہ تھا اور اللہ کو بھولے ہوئے تھے, اور جن کو اللہ یاد بھی تھا تو اللہ کو بہت کمزور تصور کرتے تھے, اس لیے اللہ کے ساتھ بہت سارے شریک تھے مختلف کاموں کے لیے, مختلف معبود انہوں نے بنا رکھے تھے. ان کی تعداد تقریباً 360 تھی جن کا یقین دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا تھا. انہیں سے نفع کی امید لگاتے تھے اور انہی کا ڈر اپنے دلوں میں لیے ہوئے رہتے تھے, ان بتوں کی ناراضگی سے ڈرتے تھے, اور اس زندگی کے مقابلے میں صرف توحید کی زندگی تھی جس میں صرف ایک اللہ پر یقین ہو, اس کو تعجب کی چیز سمجھتے تھے. یہ تو بہت قابل تعجب چیز ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی پرستش کریں, ایک اللہ کو مانیں, یہ تو قابل تعجب ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, بات برابر ہے کہ اللہ ایک ہے. اسی لیے جب کشتی کا بغل میں پھنستی تھی, پوچھا نا اللہ نے کس کو پکار گا, آسمان والے کو, کہ جب سب اسباب سے دوری ہو جاتی اور اب لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی مدد نہیں کر سکے گا تو پھر تو اللہ ہی کو پکارتے تھے. مشرک تھے, یعنی اللہ کو ابھی اچھی طرح پہچانا نہیں تھا. جو بنیادی تعلیم ہے ہمارے اس دین میں کہ ہر بندہ اپنے اللہ کو اچھی طرح پہچانے, ایسا پہچانے جیسا وہ ہے, جیسا ہم سمجھے ہیں ویسا نہیں, جیسا وہ ہے. آمنت باللہ کما ہوا, اللہ پر ہم ایمان لائے ہیں ایسا جیسا وہ ہے, بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ, اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ وہ ایک ذات ہے, اسی پر اعتماد کیا جاوے, اسی ذات پر یقین کیا جاوے اور اسی کی عبادت اور پرستش کی جاوے, اسی سے امید وابستہ کی جاوے کہ وہی ایک ذات ہے. دل کا جو سب سے بڑا فساد ہے وہ یہی ہے کہ اس اللہ کو ابھی اچھی طرح پہچانا نہیں ہے اور دل کی گہرائیوں میں اس کو بسایا نہیں ہے, بلکہ اس کے بجائے اور بہت کچھ دل میں بیٹھا ہوا ہے. کائنات کی پھیلی ہوئی شکلیں اور اپنے اسباب, اپنی دنیا جو اپنے قبضے میں ہے, وہ دنیا جو دوسروں کے قبضے میں ہے, اور وہ دنیا جو کسی کے قبضے میں نہیں, کائنات کی پھیلی ہوئی شکلیں ہیں, چاند, سورج, زمین, آسمان, پہاڑ, یہ مختلف قسم کی شکلیں ہیں جن سے عموماً انسان دنیا میں رہتے ہوئے متاثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر توحید خالص کی تعلیم دی, جس اللہ کو ایک مانے اور اس کو ایسا مانے جیسا وہ ہے, اسی کو کرتا دھرتا سمجھنا, اسی سے جی لگانا, اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا, اسی ایک اللہ کی عبادت اور پرستش اور اسی سے مدد طلب کرنا. سورہ فاتحہ میں روزانہ بار بار پڑھتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تاکید کے ساتھ, حسرہ کے ساتھ, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت اور پرستش بھی اسی کی اور مدد و نصرت کے وقت مدد اور نصرت بھی اسی سے طلب کرنا. ایاک نستعین, ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, اسی کی مدد اصل مدد ہے, اسی کی نصرت اصل نصرت ہے, اس کی تائید وہی اصل تائید ہے, وہی کاموں کا بنانے والا ہے. جتنے کام جتنوں کے ہو رہے ہیں دنیا میں, چاہے ذریعے کے طور پر کسی کو زمین نظر آ رہی ہے, کسی کو آسمان نظر آ رہا ہے, کسی کو دکان نظر آ رہی ہے, کسی کو کاروبار نظر آ رہا ہے, کسی کو بھائی نظر آ رہا ہے, کسی کو بہن نظر آ رہی ہے, کسی کو کوئی وزیر اور منسٹر نظر آ رہا ہے, کسی کو ڈاکٹر نظر آ رہا ہے, کسی کو کوئی وکیل نظر آ رہا ہے مقدمے کے حل کے لیے, لیکن ان سب کے پیچھے ایک اللہ کی طاقت جو اصل طاقت ہے, کرنے والا اصل وہی ایک ذات ہے جو سارے امور کے پیچھے کار فرما ہے, اسی کا حکم اصل ہے, حکم ہے. ان الحکم الا للہ, تو اسی اللہ کا امر سب کے پیچھے کار فرما ہے. اسی لیے بندوں سے کہا کہ ان چیزوں میں نہ الجھے, اسی سے براہ راست اپنا تعلق بنا لے. غریب سے غریب کو بھی یہی کہا, امیر سے امیر تر کو بھی یہی کہا, سب کے لیے ایک عمومی دعوت دی. اللہ نے عمومی دعوت دی, اننی انا اللہ, کہ میں ہی اللہ ہوں, سب کے لیے ہے. لا الہ الا انا, کہ میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. یہ عمومی دعوت ہے سب کے لیے, کیونکہ ہم سب کا رشتہ اور تعلق اللہ کے ساتھ بندہ ہونے کا, ہم سب اس کے بندے ہیں, بندہ ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں. غریب ہو, مالدار ہو, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, کالا ہو, گورا ہو, عالی نسب ہو یا کم نسب ہو, بندہ ہونے کے اعتبار سے سب برابر, سب اللہ کے بندے. اللہ نے جہاں خطاب کیا, یا عبادی, یکساں خطاب کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والے جہاں ہوئے تو سب کو یکساں خطاب کیا, لیکن پھر اس میں اعمال اور تقوی کے اعتبار سے فضیلت اور برتری الگ ہو گئی. کہیں علم کے اعتبار سے برتری دی تو کہیں تقوی پر فضیلت اور برتری دی ہے, کہیں اعمال صالحہ کے اعتبار سے اچھے عمل والوں کو الگ کیا برے عمل والوں سے, باقی رنگ کے اعتبار سے, نسل و نسب کے اعتبار سے, مال و دولت کے اعتبار سے, قوت و طاقت کے اعتبار سے, کوئی کسی کو کسی پر فضیلت نہیں, سب برابر سرابر. انا کرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور کسی جگہ علم والوں کو فضیلت, ان لوگوں پر جن کے پاس علم نہیں, جہالت, کہیں دین اور قربانی والوں کو فضیلت دی, ان لوگوں پر جو گھر بیٹھے ہوئے, نہ استغفار, ان کو فضیلت دی. تو ساری فضیلتیں جو ہیں وہ ایمان, علم, تقویٰ, جوہد اس کے اعتبار سے ہیں, مال, حسن, حسب, نسب اس اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں. ساری فضیلتیں جو ہیں وہ ایمان و عمل کے اعتبار سے, جس نے جتنا اللہ کو زیادہ پہچانا, جتنا اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے, اس کی فضیلت زیادہ ہے, اس کی برتری زیادہ ہے, اس کی عزت زیادہ ہے. جس کے پاس علم زیادہ ہے اس کی فضیلت ان کے مقابلے میں زیادہ ہے جن کے پاس علم کم ہے. جن کے پاس عمل زیادہ ہے ان کی فضیلت ان کے مقابلے میں زیادہ ہے جن کے پاس عمل کم ہے. باقی سب اللہ کے بندے ہیں. وہ ہمارا رب ہے, وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا خالق ہے. بندگی اس کا حق ہے, اس نے بندگی کے واسطے پیدا کیا. زندگی کا پہلا مقصد, ہر انسان کی پیدائش کا جو پہلا مقصد ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جنہ تو انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. عبادت مقصد زندگی, تجارت زراعت مقصد زندگی نہیں. جتنے شغل ہیں اور دنیا کے پیشے ہیں وہ مقاصد زندگی میں سے نہیں. مقصد زندگی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہ ایک ذمہ داری ہے. اور دوسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں پر عائد کی, اور خصوصاً اس امت پر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے میں, وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت کی ذمہ داری, جس کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کلمات کے ساتھ تعبیر کر کے اپنے بندوں کو ذمہ دار بنایا. کسی جگہ تو اللہ فرمائے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله, کہ تم بہترین امت ہو, تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے واسطے برپا کیا گیا ہے, نکالا گیا ہے. ہم آئے نہیں, ہم بھیجے ہوئے. جیسے کوئی مالک اپنے ملازم کو کسی کام کے لیے بھیجتا ہے, وہ گیا نہیں ہے, بھیجا ہوا ہے, ایک ذمہ داری پر, ایک ڈیوٹی پر ہے. اس وقت وہ اپنے ذاتی مفاد چھوڑ کر اپنے مالک کے مفاد میں کام کرتا ہے, تو اس کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں, ذاتی کوئی مفاد. اور اگر وہ اپنے ذاتی مفاد میں لگا ہے تو وفادار ملازم نہیں ہے, اپنے مالک کے مفاد کو چھوڑا ہوا ہے. ایسے آدمی کو کوئی پسند نہیں. دنیا میں 5,000 کی اجرت دینے والا مالک بھی ایسے نوکر کو پسند نہیں کرے گا جو اپنے مالک کے مفاد کو قربان کر کے اپنے مفاد میں کام کرتا. ہم بھیجے ہوئے اخرجت للناس, تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے واسطے نکالا گیا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ کام کسی جگہ اللہ فرما رہے, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ایمان والوں سے خطاب ہے, یا ایھا الذین آمنوا, سب ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم, کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا دے. تنجیکم من عذاب علیم, تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا, وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اپنی جان اور اپنے مال سے, جو جس کو اللہ نے دیا, جس کو جو بھی ملا. یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب مالداروں کو خطاب نہیں ہے, صرف ایمان والوں میں سے صرف مالدار لوگ, یا ایمان والوں میں سے صرف علم والے لوگ. یا ایھا الذین آمنوا, عام اللہ کا خطاب, کہ میں تم کو ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا. تؤمنون باللہ ورسولہ, پہلا کام اللہ نے بتایا اللہ پر, اس کے رسول پر آدمی ایمان لا دے. ایمان ایسا لا دے جیسا ایمان لانے کا حق ہے. اللہ رسول پر ایمان لا گیا, اور پھر وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, کہ اپنی جان و مال سے دین کے لیے جد و جہد کریں, اللہ کے راستے کی محنت کریں. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر اس کے نفع بتا رہا ہے اللہ کے, جب پھر لکم ضرور رکھوں کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا. اس کے ذریعے سے
لڑ گئی انجینئر
مقاصد اس کے لیے زندگی ہے, مقصد کے لیے جان ہے, مقصد کے لیے مال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عملی زندگی سے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی اور اپنے آپ کو مقصد میں لگایا, اللہ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں. جس وقت کا اس کا جو حکم ہے, جس وقت کا جو حکم آیا, نماز کے وقت نماز, روزے کے وقت روزہ, زکات کے وقت زکات, حج کے وقت حج, عدل کے وقت عدل, انصاف کے وقت انصاف, جس وقت کا جو حکم ہے, اپنی عملی زندگی سے امت کو تعلیم دی اور صحابہ کی ایک جماعت حضور علیہ السلام نے اپنے پیچھے چھوڑی جو پورے دین پر عمل کرنے والی تھی اور اپنے مقصد میں لگی ہوئی تھی. اپنے مقصد میں انہوں نے دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنایا تھا. وہ فرماتے تھے لئی سب ہیما مونا دنیا, ہمارے عزائم اور ارادے دنیا کے نہیں ہیں, ہمارے عزائم اور ارادے دنیا کے نہیں ہیں, انما ہیما مونا الاخرہ, کہ ہمارے عزائم اور ارادے آخرت کے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا یہ اثر تھا ان پر کہ ان کو مقصد میں لگایا تھا. دنیا ضرورت ہے اور ہر آدمی استعمال بھی بقدر ضرورت ہی کرتا ہے. ہاں, مشغول آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے ضرورت سے ظاہر ہو جاتا ہے. دنیا کی مشغولیوں میں ہر آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے ضرورت سے زائد مشغول ہو جاتا ہے, باقی استعمال کو اتنا ہی کر پاتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے, وہ چاہنے کے بعد بھی نہیں کر پاتا. ایک آدمی کی ضرورت دو روٹی کھانے کی ہے تو دو روٹی کھا کر جواب آ جائے گا اندر سے, کب نہیں کھا سکے گا, چاہے وہ 10 روٹی لاؤ. ایک آدمی کی ضرورت ایک ساتھ ایک جوڑی کپڑا ہے, وہ چاہنے کے بعد بھی 10 جوڑی پہن نہیں سکتا, کتنا ہی شوق ہو جائے اس کو کہ اس کی ضرورت ایک جوڑی. اصل مقصد میں مشغول ہونا, اللہ کو پہچاننا اور اس کی عبادت کا حق ادا کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع, جس کا مطالبہ ہے, جس کا حکم ہے, بلکہ اپنی زندگی کے شعبوں میں بھی
اللہ کے حکم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر پورا کرنے کی عادت بنانا, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی عملی زندگی سے ملتا ہے. اور قیامت تک امت کی کامیابی اسی راستے پر ہے. قیامت تک امت کامیاب اسی طرح سے ہوگی, اور کوئی دوسرا راستہ ایمان اور عمل صالح کا راستہ ہے قیامت تک کے لیے, دوسرا کوئی راستہ ہے نہیں, اور نہ کوئی طریقہ نیا آئے گا, اس لیے کہ اب کوئی نئے نبی اب نہیں آئیں گے. قیامت تک وہی ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, لن یصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها, کہ اس امت کے آخر طبقے کی اصلاح بھی اسی طرز پر ممکن ہے جس طرز پر اس امت کے اول طبقے کی اصلاح ہوئی, اور اول طبقے کی اصلاح ایمان و عمل کے راستے سے ہوئی. ایمان اور عمل وہی طرز ہے کہ زندگیوں میں ایمان آوے, اللہ کا تعلق آوے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا جذبہ آوے, اعمال کی پابندی آوے, پانچوں وقت کی نمازیں, اللہ کا ذکر, قرآن کی تلاوت, اللہ کے عوامر کی پابندی, جس وقت کا جو حکم ہے, جس وقت کا جو حکم ہے, عبادات کے قبیل سے نماز, روزہ, ذکر, تلاوت ہے, باقی زندگی میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاقیات میں, سیاسیات میں, جتنے شعبے ہیں زندگی میں, ان تمام شعبوں میں جب تک دین نہیں آتا وہاں تک اللہ کی طرف سے جو دین پر نصرت اور کامیابی کے وعدے ہیں پورے نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ دین مکمل نہیں. اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں دنیا میں کامیابی کے, عزت کے, فلاح اور بہبودی کے, زمین پر خلافت کے, جتنے سارے وعدے ہیں وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ, اور جب ایمان نہیں ہے, ایمان صالحہ اور اعمال صالحہ نہیں ہے, یا ہے لیکن مکمل نہیں ہے, ایمان کمزور ہے جو اعمال کی طرف رغبت پیدا نہیں کر رہا ہے, یا اعمال کی طرف رغبت پیدا کر رہا ہے لیکن اللہ کے منع کردہ چیزوں سے روکتا نہیں. ایمان کا جو پاور ہے اس میں ایک طاقت اتنی ہے کہ اچھے کاموں کی طرف لے جاتا ہے, لیکن اس سے اوپر ایمانی پاور جو اصل مقصود ہے کہ آدمی کو گناہ سے بھی روک لے, وہ مکمل ایمان ہے. کہ جہاں ایک طرف اچھے کاموں کی طرف لے جاتا ہے وہی برے کاموں سے روک بھی دیتا ہے, جو ایمان کا کمال ہے. اس لیے ان دونوں چیزوں کا دعاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سوال کیا, نیک کام کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت, دونوں چیزیں ایمان کے ساتھ وابستہ ہیں. جتنے درجے کا ایمان ہوگا, ایک ایمان کا درجہ ہے کہ نماز روزے کی توفیق ہو جاتی, صدقہ خیرات کی, ذکر و تلاوت کی توفیق ہو رہی ہے, لیکن گناہوں سے بچا نہیں جاتا, نگاہ غلط اڑ جاتی, آدمی جھوٹ بول دیتا ہے, کسی کی غیبت کر لیتا ہے, دیگر بہت سارے ایسے گناہ ہیں, زنا کر لیتا ہے آنکھوں سے, ہاتھ سے, جو ایک طاقت اندر درکار ہے جسم کے اندر جو ان چیزوں سے روکتے, زنا سے, شراب سے, سود سے, جھوٹ سے, غبن سے, اور جتنے قبائل کی فہرست ہیں, ماں باپ کی نافرمانی سے, پڑوسیوں کو پریشان کرنے سے, جتنی بڑی قبائل کی فہرست ہیں, ان گناہوں سے بچنے کی جو طاقت ہے وہ بھی ایمان میں. جتنا آدمی ایمان کی محنت میں لگے گا اور ایمان کمال تک پہنچے گا, اوپر جائے گا, اتنی گناہوں سے بچنے کی طاقت نصیب ہوگی, آخرت کی رغبت پیدا ہوگی, اللہ سے اللہ کی محبت بڑھے گی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا شوق پیدا ہوگا, پھر فیشن والی زندگی کی نفرت پیدا ہوگی, سادگی جو ہے سادگی و محبوب ہو جائے گی, سادہ زندگی کی رغبت پیدا ہو, سادگی کی رغبت. اور جتنے لایانی ہیں ان لایانی سے آدمی کو نفرت ہو جائے گی. جیسے صحابہ کے قلوب میں ایمان کمال درجے تک پہنچا تھا, تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے علاوہ جتنے دیگر طریقے زندگی گزارنے کے تھے اس کی نفرت ان کے قلوب میں تھی. وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے, نہ اپنے لیے پسند کرتے تھے نہ کسی اور کے لیے پسند کرتے تھے. ان تمام طریقوں کا اثر دلوں سے نکلا ہوا تھا. اس کی وجہ تھی کہ ایمان کمال پر تھا, عروج پر تھا. جتنی کمیاں ہیں وہ اصل ایمان کی کمی کی وجہ. اس لیے اس محنت میں ہر آدمی سے کہا جا رہا, ہر آدمی سے, پانچ وقت کے نمازی کو بھی, قرآن پڑھنے والے کو بھی, ذکر کرنے والے کو بھی, اور صدقہ خیرات کرنے والے کو بھی, اور ایک نیا آنے والا ہے اس کو بھی, کہ ہر آدمی سب سے پہلے اپنے ایمان پر محنت کر کے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرے اور ایسا ایمان بناوے جیسا ایمان بنانے کا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہے. آمینو کما آمن الناس, ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کا تھا. ناس سے مراد صحابہ ہے, یا صحابہ جیسا آدمی ایمان بناو جس میں عبادت میں مزہ آوے, اس نے معاشرت میں جس میں مزہ آوے, آدمی کو اسلامی معاشرہ محبوب بن جائے. حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ, یہ میرے نبی کا. لوگ خوشی غمی کے موقع پر اپنے باپ دادا کے طریقوں کو فخر کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا یہ طریقہ ہے, یہ ہماری سماج کا رواج ہے. حضور علیہ السلام والسلام کے طریقے پر آپ یہ فخر محسوس کر رہا ہو, یہ میرے نبی کا, یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے. جیسے صحابہ کا حال تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ, ماں باپ آپ پر قربان, قوم سماج آپ کے طریقے پر قربان ہو جائے گی. ماں سیور رسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو کچھ بھی ہیں, کوئی بھی شخصیت ہے, کسی شکل میں ہو, کسی صورت میں ہو, کسی شان کے ساتھ, کسی مرتبے کے ساتھ ہو, لیکن ماں سیور رسول ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب قربان. سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, جن کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے, قدم قدم پر جن کی پیروی کرنے کو کہا گیا ہے, عبادتوں میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, گھریلو زندگی میں. پیروی صرف ایک شخصیت کی ہوگی جن کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ. اس مبارک زندگی کے اندر دل میں محبت پیدا ہو. جب ایمان کا کمال آئے گا, اللہ رسول سے تعلق پیدا ہوگا, تو پھر حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی سے محبت پیدا ہوگی. وہ اس محنت سے مطلوب ہے جو ایمان کا حصہ ہے. پہلا نمبر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ دونوں چیزیں ہیں جو ایمان کا حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اپنی عبادتوں میں, اپنی خوشیوں میں, غمی میں, کھانے پینے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, سونے جاگنے میں, گھریلو زندگی میں, گھر کی معاشرت میں, گھر کی عورتوں میں, بچوں میں, بوڑھوں میں, جوانوں میں, کاروبار میں, ملازمت میں, ہر جگہ آپ ہی کا نام آ رہا ہو, ہر جگہ آپ کا نام آ رہا ہو, کہ آپ کا طریقہ وہی اصل طریقہ ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کے مذاکروں کو رائج کیا جائے, اس کے مذاکروں کو عام کیا جائے, کہ کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں, کامیابی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں. یہ جو روزانہ ملاقاتوں کا نظام ہے تبلیغ کے اس مبارک محنت میں, مقامی کام کا ایک بنیادی عمل ہے. کہ ہر مسجد وار جماعت اپنے مشورے میں شریک ہونے والے جو ساتھی ہیں ان ساتھیوں کی دو دو تین تین کی جماعتیں بنا کر محلے کے مکانات کو ان جماعتوں پر تقسیم کر کے روزانہ مسلمانوں کے گھروں پر جا کر اور اس ایمان والے بھائی کو لے کر اس کے گھر میں بیٹھ کر, کوئی رسمی چیز نہیں ہے جا کر دعا سلام کرنا, خالی اس سے مل لینا, ایک بہت بڑا مقصد ہے ان ملاقاتوں کے ذریعے سے. صرف تشکیل بھی مقصود نہیں ہے. تشکیل چھٹا نمبر ہے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تشکیل ہمارے کام میں چھٹا نمبر ہے, اس سے پہلے پانچ نمبر ہے, ایمان, نماز, علم اور ذکر, اکرام مسلم, اخلاص نیت. اب چھٹا نمبر ہے تشکیل, خروج فی سبیل اللہ. اس چھٹے نمبر سے پہلے پانچ نمبر زندہ کرنے, لیکن ان دو کو الگ الگ بھی نہیں کر سکتے کہ پہلے پانچ نمبر زندہ ہو جائیں گے پھر جائیں گے. لیکن ہمارے مذاکروں میں چھوں چھ نمبر آئیں گے, اور ہر گھر جا کر, ہر گھر جا کر اس گھر کے ذمہ داروں کو, مردوں کو لے کر بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ ایک سازگار ماحول میں, ڈر کے ماحول میں نہیں, سہم کے ماحول میں نہیں, اس بھائی کو سمجھا کر کہ بھائی ہم آپ کے پاس ایک ضروری بات کرنے کے لیے آئے, جو میری اور آپ کی ضرورت کی بات, میری اور آپ کی کامیابی کی بات, اور گھر میں بیٹھ کر سکون کے ماحول میں ایمان و ایمانیات, عبادات اور اس میں نماز, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع, آپ کے طریقوں میں کامیابی, علم کے فائدے اور ذکر کے فضائل, اکرام اور اخلاق کے فضائل, اور اللہ ہی کے لیے کام کرنے کے فضائل, اس کی روشنی میں, چھ صفات کی روشنی میں ترغیبی مذاکرہ, ترغیبی باتیں کرنی آپس میں, تاکہ دوسری باتیں مغلوب ہو جائے. ضرورت کی باتیں ابھی غالب ہیں, بلکہ ضرورت سے اوپر غیر ضروری باتیں غالب ہیں. ہم دیکھیں ذرا کہ ہماری جو مجلس ہے, بیٹھکوں پر, چوپالوں پر, ہوٹلوں پر, دکانوں پر, گھر کے اندر جو ہماری مجلسیں ہیں, ان مجلسوں میں جو ہماری باتیں ہیں, ان باتوں میں سے ضروری باتیں کتنی؟ 80%, 90% باتیں غیر ضروری. جتنی مجلسیں لگتی ہیں دکانوں پر, پان کے گلوں پر, ہوٹلوں پر, چوپالوں پر, بیٹھک روموں میں, اس میں جو مذاکرے ہیں, اخبار, پھر اس اخبار پر تبصرے ہیں, اور میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی جھوٹی خبریں ہیں. اللہ نے ہمیں سچی خبریں دی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں دنیا کی زندگی سے متعلق احکام اور علوم دیے, اور آخرت کی زندگی سے متعلق خبریں دی ہیں, قبر, حشر, نشر, جنت اور جہنم, اور بہترین موضوع دیے ہیں بات کرنے کے لیے, فکر پیدا کرنے والے موضوع بھی ہیں, اللہ کی یاد میں لگنے والے اللہ کا ذکر ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ہیں, آپ کا مبارک تذکرہ ہے, آپ کے صحابہ کا اور آپ کے گھر کی عورتوں کا مبارک تذکرہ ہے, قبر کا تذکرہ ہے, حشر کے میدان کا تذکرہ ہے, جنت اور جہنم جو اصل مراحل ہیں, جو اصل مراحل ہیں, جو اصل موضوع ہے انسانوں کے, جس موضوع پر آپس میں باتیں ہونی چاہیے, جن مذاکروں سے ایمان تازہ ہوتا ہے, حدیثوں میں ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا, کہ سب سے زیادہ اللہ کا تذکرہ کرو, سب سے زیادہ اللہ کی یاد کرو, کہ اللہ کی باتیں ہو, اس کی بڑائی کی, اس کی عظمت کی, اس کی کبریائی کی, ہمارے گھروں میں, بازاروں میں, محلوں میں, بچوں میں, بوڑھوں میں, جوانوں میں, مردوں میں, عورتوں میں, آپس کے مذاکرات اور آپس کی باتیں, اس گھر گھر کی محنت کے ذریعے سے اور گھر گھر جا کر ایمان, یقین, اعمال, آخرت, جنت اور جہنم کو بول کر یہی مطلوب ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے مذاکرے بدل جائیں, ہماری باتیں بدل جائیں, جب باتیں بدلے گی پھر عمل بدلے گا, باتیں بدلے گی پھر. باتیں تو ہمارے پاس دنیا کی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ 100% لوگ نمازی بن جائیں. باتیں ہمارے پاس جھوٹ کی ہیں اور ہم سوچیں کہ سب لوگ سچے بن جائیں. باتیں ہمارے پاس حرام کی اور سود کی اور وبن کی ہیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہماری مارکیٹوں میں تجارت حلال کی ہو جائے. باتیں ہمارے پاس اللہ کے دشمنوں کی ہیں اور ہم سمجھیں کہ معاشرے میں لوگ اللہ کے دوست بن جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن چیزوں کو ہمیں چلانا ہے, جن چیزوں کو ہمیں رائج کرنا ہے, تو ان چیزوں کی باتیں ہمیں کرنی ہوگی, ان چیزوں کے مذاکرے بڑھانے ہوں گے. ہم چاہتے ہیں بچوں میں امانت داری, ایمانداری, دیانت داری, ماں باپ کی خدمت اور دین کے علم کے حصول کا جذبہ پیدا ہو. ان بچوں کے درمیان میں صحابہ کے قصے پڑھنے پڑیں گے, انبیاء کے قصص ان کے سنانے پڑیں گے, اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ان کو بتانے پڑیں گے. گھر کے ماحول میں سچائی کا تذکرہ ہے, امانت داری کا تذکرہ ہے, گھر کے ماحول میں حیا کا تذکرہ ہے, گھر کے ماحول میں ایمانداری کا تذکرہ ہے. تو گھر کے ماحول میں حیا, ایمانداری, سچائی غالب ہو جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ دو دو تین تین کی جماعت بنا کر گھر گھر جا کر ایک ایک ایمان والے کے پاس بیٹھ کر, ایک ایک ایمان والے کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں بھر اس کا مذاکرہ کرنے کی ضرورت. ابھی دین ہمارے درمیان میں اتنا غریب ہو چکا, اتنا غریب ہو چکا, اتنا غریب ہو چکا کہ ہمارا دیندار طبقہ بھی دین کی مجلس سے متعلق کہتا ہے کہ مختصر بات ہونی چاہیے. یہ عمومی رجحان ہو چکا ہے کہ دین کی بات مختصر ہونی چاہیے. جن مذاکروں کی ضرورت گھنٹوں پر تھی, جو باتیں گھنٹوں پر سننے کی تھی, ایمان, اعمال, آخرت, اخلاق, صبر, حیا, ایثار, ہمدردی, اخلاص, استخلاص, جو ہمارے بنیادی موضوع ہیں, بنیادی موضوع ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذخیرہ حدیث کو اگر جمع کریں تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی باتیں کی. اتنی ساری حدیثیں آپ کی حدیثیں جو جمع ہونا شروع ہوئی خصوص المدینہ منورہ میں, اور آپ کو جو موقع ملا ہے وہ 10 سال کا موقع ہے. اس میں جو آپ کی روایت کرنے والے جو صحابہ ہیں, جو عموماً زیادہ تر مدینہ جانے کے بعد جو اسلام میں داخل ہوئے, ان لوگوں کے ذریعے سے جو روایتیں آئی ہیں وہ 8-10 سال کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. زیادہ تر باتیں جو ہمارے موضوع تھے, قدم قدم پر جس دین کو بولنا تھا, جو ہمارے انفرادی اجتماعی مجلسوں کا موضوع تھا, تو وہ دین اب شارٹ کلپ میں آ گیا. صرف کانوں کی لذت ہے, صرف کانوں کی لذت ہے. باقی دل کی گہرائیوں میں اترنے والی جو چیز ہے, وہ تو جب تک آدمی گھنٹوں پر اللہ کے ذکر میں, قرآن کی تلاوت میں اور ان باتوں کے مذاکروں میں آدمی نہیں ہے, وہاں تک دل کی زمین نرم نہیں ہوتی. کھیتی کرنے والے جانتے ہیں کہ معمولی پانی چھڑکنے سے زمین نرم نہیں ہوتی, اس پر اچھی طرح پانی بہانا پڑتا ہے, گھنٹوں بھر اس پر پانی ڈالنا پڑتا ہے, تب جا کے وہ زمین قابل کاشت ہوتی ہے. اس غفلت کے ماحول میں, ان غفلت کی فضاؤں میں, جہاں صبح شام رات دن اللہ کا غیر بولا جا رہا ہے اور قلوب اللہ کے غیر سے متاثر ہیں, ہم سب اللہ کے غیر سے متاثر ہیں, دلوں میں اللہ کا غیر بھرا ہوا ہے, دکان, تجارت, کاروبار, مال, پیسہ, دولت, درہم, دینار, سونا, چاندی اور حکومت کی کرسیاں, وہ سب اندر اترا ہوا ہے اور دل و اندر پیوست ہوا ہے. ایسے ماحول اور ایسی فضاؤں میں ہم خود طے کریں کہ ہم کو کتنی دیر دین کی, ایمان کی, اعمال کی, آخرت کی باتوں کی ضرورت, کتنا اللہ کے ذکر کی اور اللہ کے اللہ سے متعلق مذاکروں کی ہمیں کتنی ضرورت. یہ گھر گھر کی محنت سے مطلوب ہے کہ گھر گھر میں اللہ کی بات ہو, اس کی بڑائی بولی جا رہی, اس کی عظمتوں کو بولا جا رہا, حضور کے طریقوں میں کامیابی کو ڈنکے کی چوٹ بولا جائے, تو حضور کے طریقوں میں کامیابی ہے. لباس کو, اس سنت والے لباس کو بولا گیا اور پہنا گیا تو معاشرے میں سنت والا لباس زندہ ہو گیا, لیکن سنت والی شادیوں کو بولا نہیں گیا ہے, سنت والی معاشرت کو کم بولا گیا, اس لیے معاشرے میں سنت نہیں آئی. آخرت کو کم بولا گیا ہے، اس لیے آخرت کا استحضار اور آخرت کا دھیان ماحول میں کم ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ماحول میں آخرت کو بولا گیا تھا، اللہ کی بڑائی اور عظمت کو بولا گیا تھا، تو چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھے بوڑھوں کے دل میں آخرت کی زندگی کا اندر خوف تھا. چھوٹے بچوں سے لے کر، وہ مشہور قصہ ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کے آخری حصے میں گش کر رہے ہیں، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہے بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، تو کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین نے منع کیا، تو ماں کہہ رہے ہیں کہ اس اندھیرے میں امیر المومنین کہاں دیکھیں گے، تو بیٹی کہہ رہے ہیں کہ اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ان مذاکروں کا اثر ہے. مشہور قصہ فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ رو رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے، تو بزرگ بہلول تھے شاید، بہلول تھے، انہوں نے کہا بیٹا تمہیں بھی اخروٹ اور بادام دلا دوں، تو کیا کہہ رہا ہے، چچا جان کیا کھیلنے کے واسطے پیدا ہوئے ہیں، چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے. وہ کس چیز کا اثر ہے؟ اس کے ماحول کا اثر ہے. ہمارا بچہ کہہ رہا ہے بچپن تو کھیلنے کے لیے ہے، جوان کہہ رہا ہے جوانی گھومنے کے لیے ہے، یہ ہمارے ماحول کا اثر ہے. اس ماحول کا اثر یہ ہے، وہ چھوٹا سا بچہ بہلول سے کہہ رہا ہے کہ چچا جان کیا کھیل دنیا میں کھیلنے کے واسطے پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے گھر میں اللہ کی جنت اور جہنم کا تذکرہ تھا تو اس بچے کو جہنم یاد تھی، کیوں روتے ہو پھر؟ تو کہہ رہا ہے میں ڈر رہا ہوں اس سے کہ میری ماں جب چولہا جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ کر جلاتی ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ جہنم جلانے میں ہم چھوٹے بچوں کو پہلے نہ ڈال دیں، اس سے ڈر رہا ہے. تو جہنم کو جانتا ہے چھوٹا سا بچہ، وہ گھر کے ماحول کا اثر ہے، ان کے ماحول میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. وہ ابن عمر وہاں جنگل میں ہے اور وہ چرواہا روزے کی حالت میں کہہ بھائی تم نے اتنی سخت مشقت گرمی میں روزہ رکھا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں، اپنے ایام خالیہ کو وصول کر، جنگل میں ہے چرواہا ہے اور وہاں روزے کی حالت میں، اور اس کے دل میں ڈر کتنا ہے اللہ کا، چرواہا ہے نوکر ہے لیکن اس ماحول کا اثر ہے. جس ماحول میں آخرت کا تذکرہ تھا، جنت کا تذکرہ تھا، جہنم کا تذکرہ تھا، تو ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ایک بکری دے دو نا، پیسے دے دیں ہم آپ کو. تو کہ میری نہیں ہے یہ بکریاں، میرے مالک کی. ارے بھائی مالک کہاں دیکھتا ہے، یہاں ابن عمر امتحان کر رہے ہیں اس کا، تیرا مالک کہاں دیکھتا ہے، کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، ہم تجھ کو پیسے بھی دیں گے اور افطار کے لیے گوشت بھی دیں گے. کہ نہیں مالک نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن فائن اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ان کے ماحول کے مذاکروں کا اثر ہے، ماحول کے مذاکروں کا اثر ہے. ضرورت اس بات کی کہ ہمارے گھروں میں، دکانوں پر، چوراہوں پر، چوپالوں پر، اپنی بیٹھکوں پر ایمانیات، مغیبات، آخرت، جنت، جہنم، ان چیزوں کے تذکرے شروع ہو جائے، اور لایانی ایران توران یہ سارے تذکرے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے آدمی تجارت کی بات کرے گا، ضرورت جتنی کرے گا، زراعت والا زراعت کی بات کرے گا، ضرورت کی کرے گا، ملازمت کی بات ضرورت کی کرے گا، باقی 24 گھنٹے اسی دنیا میں آدمی اخبار پڑھ رہا ہے، پھر اس پر تبصرے کر رہا ہے، اس کے تذکرے کر رہا ہے، نہ 5 وقت کی نماز سکون کی ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ اس کے قرآن کی تلاوت ہے، اور نہ اس اللہ کو آدمی یاد کر رہا ہے، نہ اس کا شکر کر رہا ہے، نہ اس اللہ کی بڑائی اور عظمت کو بول رہا ہے، اور آخرت کی وہ منزل جس سے ہر ایک کو سابقہ پڑھنا ہے، اور اس کے لیے کسی کو کوئی لمبی مدت یہاں نہیں رہنا ہے. لمبی سے لمبی مدت والے بھی 50-60 سال یہاں رہیں گے، باقی کوئی کل جا رہا ہے، کوئی پرسوں جا رہا ہے. جو ہمارے حقیقی منزل اور حقیقی ہدف ہیں، اس ہدف سے متعلق ہم سوچیں کہ ہمارے آپس کے مذاکروں میں کتنا تذکرہ ہے، قبر کی باتیں کتنی ہو رہی ہیں. 40 سال سے شادی کر کے بیوی کو گھر میں لانے والا مرد اور شوہر سوچے اس 40 سالوں کے درمیان میں نے اپنی بیوی کے ساتھ تذکرہ، قبر کا تذکرہ کتنی مرتبہ کیا. میدان محشر میں اس ہولناک دن کا تذکرہ کہ جس دن باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، بیوی اپنے شوہر کی نہیں ہوگی، شوہر اپنے بیوی کا نہیں ہوگا، وہ سب ایک دوسروں سے دور ہو جائیں گے، اس ہولناک دن کا تذکرہ کتنا کیا ہے؟ آپس میں ہمارے مذاکروں میں کتنا ہے؟ ہم نے بچوں کے ساتھ کتنا اس کا تذکرہ کیا ہے؟ جس دن وہ بچے باپ کے نہیں ہوں گے اور باپ ان بچوں کا نہیں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کوئی کسی کا نہیں ہوگا وہاں. ان مذاکروں کو، اس محنت کے ذریعے سے ان مذاکروں کو زندہ کرنا ہے. میدان محشر کو بولا جاوے، وہاں کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہو، اور وہاں اہل ایمان کی عزت و اکرام کا بھی تذکرہ ہوگا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیسی عزت کے ساتھ رکھے گا، وہاں تقوی والوں کا وہاں کیا حال ہوگا، علم والوں کے لیے کیسے وہاں خصوصی فضائل ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے وہاں کیسے عرش کے سائے میں جگہ ہوگی، عدل والے بادشاہوں کے لیے اور انصاف کرنے والے ذمہ داروں کے لیے وہاں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ہوگی. اس لیے ان فضائل کی کتابوں میں ان تمام چیزوں کے فضائل کو جمع کیا، ایمان کے بھی، نماز کے بھی، علم کے بھی، ذکر کے بھی، اکرام کے بھی، اخلاص کے بھی، اور مختلف اعمال کے، ذکر کے، تلاوت کے، عبادت کے، تہجد کے، نوافل کے، انفاق فی سبیل اللہ کے، ماں باپ کے حقوق اور پڑوسیوں کی خیر خبر کے، صدقہ اور خیرات کے، رمضان کے مہینے میں روزے اور رمضان کی راتوں میں جاگنے کے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں پر خرچ کرنے کے، مختلف اعمال کے فضائل، فضائل اعمال و صدقات کو جمع کیے ہیں. اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ ہر مسجد میں روزانہ ڈیڑھ گھنٹہ اس کی تعلیم ہو. پھر بعد میں بزرگوں نے مشورہ کر کے کہ بھائی کم از کم آدھا گھنٹہ فضائل کی تعلیم مسجدوں میں ہو، اور ہر مسجد میں آنے والا اپنی ضرورت سمجھ کر مسجد میں روزانہ آدھا گھنٹہ ان اعمال کے فضائل کو رغبت کے ساتھ سنیں، اس کے فضائل کو رغبت کے ساتھ سنیں، اور اس کی تعلیم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر، اپنے پوتوں اور نواسوں کو لے کر، گھر کے چھوٹوں اور بڑوں کو لے کر بیٹھ کر ایک سازگار ماحول میں اس کی تعلیم کر کے اس کے فضائل سب کو سنائے جاوے، تاکہ گھر کے ایک ایک فرد کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، دین پر عمل کرنے کا سچا جذبہ پیدا ہو، اور اسلام کے طریقے پر زندگی گزارنے کی چاہت پیدا ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کے جتنے طریقے ہیں اس کی نفرت ان سب کے دلوں میں پیدا ہو جائے. اس کے لیے گھروں میں اس کو پڑھا سنا جائے. یہ اصل ہمارے موضوع ہے، یہ ہمارے ٹاپک ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ وقت لگایا جا رہا ہے تاکہ اتنی رغبت بڑھ جائے، اتنی رغبت بڑھ جائے، اتنا شوق اور بڑھ جائے. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ انفرادی اجتماعی مذاکروں کا حال ہے. آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس رہے تو صرف آپ نے اپنی ازدواجی زندگی ان سے نہیں گزاری ہے، صرف کھانا پینا اور اپنی ضرورت پوری نہیں کی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ 9 سال حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہی ہے، بڑی عالمہ فاضلہ بن گئی، اور دیگر بہت ساری روایات ازواج مطہرات سے نقل کی ہے. آپ نے اپنے گھر میں رہ کر صرف کھانا پینا اور ضرورت کی باتیں نہیں کی، ان سے آپ نے ان کو دین سمجھایا ہے، دین کی حدیثوں کی روایت ازواج مطہرات کر رہی ہے. آپ اپنے صحابہ کے درمیان میں رہے تو آپ نے کھانے پینے کی اور دیگر ضروریات کی صرف باتیں نہیں کی ہیں، آپ نے صحابہ کے درمیان میں ایمان و ایمانیات کی، اخلاق و اخلاقیات کی، معاشرت و معاملات کی، عبادت اور آخرت کی، جنت اور جہنم کی باتیں کی ہیں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ان ساری چیزوں کے مذاکرے کیے. یہ ہماری انفرادی اجتماعی مجلسوں میں یہ اس وقت ہوگا جب فضائل کے حلقوں پر بیٹھ کر ہم گھنٹوں بھر اس کو دھیان سے سنیں گے، گھنٹوں بھر اس کو دھیان سے سنیں گے، ورنہ دین سے بیزاری ہو جائے. جیسے ابھی آج کے دور میں بہت سارے دیندار گھرانے تھے، اس دیندار گھرانے میں آج بچے باتیں کر رہے ہیں، تم زیادہ دین کی باتیں مت کرو. ابا سے کہ ان کے پاس تو ہر وقت یہی بات ہوتی ہے بس، اما سے کہ یہ تو ہر وقت بس ایسی باتیں کر، ہر وقت نماز کا کیا کیا کرتی ہے، اس لیے گھر میں اچھا نہیں لگتا، بچے ایسی بات کر رہے ہیں، دین بیزاری ہو گئی. اور اتنی زیادہ وہ ہو گئی کہ اب دین کی جہاں کوئی بات بھائی مختصر کرنا بھائی. جماعت آئی تو امیر صاحب سے پہلے سے لوگ مل لیتے ہیں, امیر صاحب دیکھو 10 منٹ بات کرنے, 5 منٹ تشکیل کرنے کی, اور دوسرے دن زہر میں 5-8 منٹ بات کرنے کی. امام صاحب تعلیم کر رہے ہیں تو ان کو دو آدمی جا کر امام صاحب مختصر کرنے کی تاکہ لوگوں کی طبیعت چلے. دین بیزاری, دین بیزاری. ایک تو ٹھیک ہے بے موقع کوئی آدمی کوئی لمبی بات کر رہا ہے اور ایران دوران کی بات کر رہا ہے, بے مقصد بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. ایک آدمی اچھی بات, خیر کی بات, کتاب پڑھ رہا ہے حدیث کی, تعلیم کر رہا ہے آدمی, ایک آدمی دین کی بنیادی بات, اور 5 منٹ میں وہ زیادہ ہو گئی. جمعہ کے دن امام صاحب بیان کر رہے ہیں, 2 منٹ اوپر ہوئی تو سب آنکھیں نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے اوقات کی تعین اور وقت کی رعایت اپنی جگہ پر ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے کہ بھائی کسی چیز کا کوئی وقت طے ہو تو وہ وقت پر کام ہو جائے, لوگ اس وقت کی رعایت کے ساتھ پہنچے ہیں. لیکن یہ قسم کی دین بیزاری ہے کہ جہاں دین کی بات کی بات آ رہے 5 منٹ میں پورا کر دینا, بہت لمبا مت کرنا, بہت لمبا مت کرنا. اور اپنے ذوق کا کوئی مقرر ملتا ہے آدمی کو تو واہ 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 واہ, 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کرے تو عرض نہیں. یعنی اللہ رسول کی بات سن, اللہ رسول کی نسبت سے اس بات کو سننے کا وہ نہیں ہے, اپنی ذوق کے مقرر کو آدمی سننے پر راضی, وہ چاہے لایا نہیں کرتا ہو, وہ چاہے مزاحیہ تقریر کر لے, لیکن میری ذوق کا مقرر ہے. اور جہاں اللہ رسول کی بات ہے سیدھی سیدھی قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور حضور کی حدیثوں کی تشریح پڑھی جا رہی ہے, بھائی مختصر کر دینا. ہم ذرا سوچیں, ہم سوچیں, ان مذاکروں سے ان حلقوں سے چاہا جا رہا ہے, ہماری باتوں میں تجارت والوں کے درمیان میں تجارت کی حلال و حرام کی باتیں ہو رہی ہوں, زراعت والوں کے درمیان میں حلال و حرام کی زراعت کی بات ہو رہی ہے, اس کے فضائل ہو رہے ہیں, ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کے درمیان میں ماں باپ کی خدمت پر ملنے والے اجر کی باتیں ہو رہی ہوں, اور غریب اور یتیموں پر لگانے والوں کے درمیان میں اس سے آخرت کے بننے کی باتیں ہو رہی ہوں, جو حضور علیہ السلام اور صحابہ کی, صحابہ رضی اللہ عنہم کے آپس کے مذاکرے یہ تھے. یہ فضائل کے حلقے اس کے لیے, مسجدوں میں بھی آنے والے سارے مسلم بیٹھے ہیں, ہم اپنی ضرورت سمجھ کر بیٹھے, اپنی خوراک اس کو سمجھیں. اگر کثرت سے فضائل کے حلقوں میں ہماری شرکت رہی تو نماز میں, ذکر میں, عبادت میں, تلاوت میں, تہجد میں, صدقہ اور خیرات میں, بیمار تو ایک دوسروں پر خرچ کرنے میں مزہ آئے گا, اس کی رغبت بڑھے گی. غریب آدمی اپنا پیٹ کاٹ کر خرچ کرے گا, مالدار کو مال جمع کرنے میں مزہ نہیں آئے گا, اللہ کے نام پر لگانے میں مزہ آئے گا. پھر دنیا کی حوث ختم ہو جائے گی, دنیا کی حرص و لالچ کم ہو جائے گی, آخرت کی رغبت بڑھ جائے گی, پھر آدمی اپنی جان و مال اور اپنے اوقات کو آخرت بنانے پر لگائے گا. اس لیے یہ جو ملاقات ہے گھر گھر کی, اس کو معمولی نہ سمجھیں, معمولی چیز نہیں ہے, اس سے بہت سارے فکر ختم ہو جائیں گے, گھروں میں دین آنے کی راہیں کھل جائے گی, پھر اس کو فجور کی راہیں بند ہو جائے گی. حضور علیہ السلام کی مبارک سنتیں گھر گھر میں زندہ ہوگی, اور فیشن پرستی کی لعنت پر لوگوں کو نفرت ہو جائے گی اس سے کہ یہ ہماری چیز نہیں ہے. اور جو نئی نئی چیزیں داخل ہو رہی ہے, جو نئی نئی چیزیں مختلف راستوں سے آ رہی ہے, اس راستے سے وہ ساری چیزیں بند ہو جائے گی. اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ایک ایک بستی میں, ایک ایک مسجد کے اطراف کے ایک ایک گھر میں 100% ملاقاتوں کا نظام بنے, ایک ایک مسلمان کے گھر میں فضائل کی تعلیم کا نظام بنے, کہ ایک ایک مسلمان کے گھر میں فضائل کی تعلیم ہو, صحابہ کی صحابیات کی باتیں ہو, ازواج مطہرات و بناتِ طیبات کے مبارک قصے ہماری جوان بیٹیوں کی زبان زد ہو, کہ جوان بچی آپس میں باتیں کر رہی ہو, حضرت عائشہ اور حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ, حضرت زینب اور حضرت حفصہ اور ام حبیبہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن کے واقعات اور ان کی مبارک زندگی, وہ آپس میں ان کی باتیں کر رہی ہو, کہ ان کا لباس ایسا تھا, ان کے بال ایسے تھے, ان کی نماز ایسی تھی, ان کا تقویٰ ایسا تھا, ان کی حیا ایسی تھی, اور ان کا اپنے شوہر کے ساتھ سلوک اور معاملہ ایسا تھا, ان کے دلوں میں انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی ایسی تھی, ایسی باتیں ہماری جوان بچیوں کے درمیان میں ہو رہی ہو تو پھر لایانی ان کی زندگیوں سے نکل جائے گی, فیشن پرستی ان کی زندگیوں سے نکل جائے گی, بے حیائی کی محبت ان کے دلوں سے نکل کر حیا ان کی زندگیوں میں آنا شروع ہو جائے گی. اس کے لیے تعلیم ہے, اور عمومی گشتوں کے ذریعے سے عمومی فضائیں بنانی ہے، عمومی ماحول بنانا ہے، اس لیے بستی کے ذمہ دار لوگ اپنے محلوں میں گشتوں میں پھریں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ الیکشن کے موقع پر دیکھتے ہیں نا، ووٹ لینے کے لیے ذمہ دار لوگ جو اے سی روم سے باہر نہیں نکلتے کبھی، جو اے سی گاڑیوں سے نیچے نہیں اترتے، وہ پسینے بہا بہا بغیر لوگوں کے گھر گھر جا کر اپنا دامن پھیلاتے ہیں اپنی دنیا کے واسطے، اپنی کرسی کے واسطے۔ گشتوں میں ایک ایک مسلمان کے پاس جانا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور امام الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہا سنت ہے۔ آپ علیہ السلام زندگی پر در بدر کی ٹھوکرے کھاتے رہے، کبھی مکہ کی گلیوں میں ہیں، کبھی اوقات اور ذی الجنہ کے بازاروں میں ہیں، تو کبھی آپ علیہ السلام مینا اور عرفات و مزدلفہ میں ہیں، اور لوگوں کے پاس جا کر در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مَن یُعِینِ مَن یَنصُرُنِ حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّی وَلَهُ الْجَنَّةَ، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں، اور اس مدد کرنے والے کو، ٹھکانے دینے والے کو اللہ جنت دے گا۔ آپ علیہ السلام نے در بدر کی ٹھوکرے کھائی ہے حضور کے اتباع میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات لے کر لوگوں کے پاس جاتے تھے، لاؤ ہم بھی ہفتے میں دو دن فارغ کریں، ایک دن اپنی مسجد میں اور ایک دن پڑوس کا کوئی دیہات، کوئی ایسی پتی تلاش کریں جہاں پر ایمانی دینی فضا اور ماحول نہیں ہے، وہاں جا کر ہم مسلمانوں کے دروں پر جاویں، ان کے گھروں پر جاویں، ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر ان کی اللہ کے لیے خوش آمد کریں تاکہ وہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، گشت کو حقیر عمل نہ سمجھے۔ ہاں نیت پر خدا دیتا ہے، اگر نیت کرنے والا پورے عالم کی نیت سے گشت کر رہا ہے تو اللہ اس کو پورے عالم کی ہدایت میں سے حصہ دے گا، اس کو معمولی چیز نہ سمجھے۔ ایک بہت بڑا زبردست عمل ہے عمومی ماحول تیار کرنے میں اور عمومی رجحان پیدا کرنے کے لیے، یہ سب سے مؤثر عمل ہے کہ 8-10 آدمیوں کی جماعت بن کر محلے کے گھر گھر جا کر ایک ایک بھائی کی جا کر خوش آمد کریں، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر ان کے پاس جائیں اور ان کو بھی دین کے کام کے لیے تیار کریں۔ یہ گشت ہمارا صرف نماز کے لیے نہیں ہے، اس لیے بہت سے بھائی یہ سمجھ رہے ہیں ہم کو نماز پڑھتے پھر کیوں ہمارے پاس آتے ہیں، بہت سے سمجھے گئے سب نماز پڑھتے پھر کیوں گشت کرنے جانے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کے لیے تیار کرنے کا عمل ہے۔ ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر ان کی خوش آمد کریں گے، بھائی جیسے حضور علیہ السلام کی فکر تھی، آپ کی کوشش تھی کہ آپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پک کے گھر میں داخل ہو جاوے، اس کے لیے ابھی ہمیں موقع ہے، تو ہم بھی اس کی کوشش اور فکر کریں اور اس کے لیے ہم سب جمع ہو کر محنت کریں، یہ اس کی ابتدا اور شروعات ہے اس محنت کی، معمولی نہ سمجھے۔ ایک اپنی مسجد کا، دوسرا اپنے قرب و جوار میں کوئی دیہات ہے کوئی بستی ہے، وہاں جا کر وہاں پر ہفتے میں ایک دن کی تعین کر کے دو نمازوں کے بیچ کا پورا وقت فارغ کریں، اثر بات کر رہے ہیں تو اثر وہیں پڑھیں، اگر مغرب میں گشت کر رہے ہیں تو مغرب کی نماز وہاں پڑھیں، اہتمام کے ساتھ، کوئی بھی کام پابندی کے ساتھ نفع دیتا ہے، اہتمام کے ساتھ گشتوں کی پابندی کریں، اور 27 دن اپنے کام کاج، کاروبار، بیوی بچوں کی جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمارے ذمہ رکھی ہیں، جو حقوق ہیں درجہ بدرجہ والدین کا، بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا، بیوی کا، بچوں کا، اپنی ذات کا، ان حقوق کو بقدر ضرورت بوقت ضرورت اس میں ڈوب نہ جاوے کہ بیوی کا حق سمجھائے کہ 30 دن بیوی کے پاس ہی رہنے کا، اسی کے ہو کر رہ جانے کا نام بیوی کا حق سمجھنا نہیں ہے، اللہ کے حقوق ہیں، ماں باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، اور اس کی عملی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نظام کیا تھا، آپ کتنی دیر نماز پڑھتے تھے، کتنی دیر لوگوں میں محنت کرتے تھے، کتنا وقت اپنے بیوی بچوں کو دیتے تھے، کتنا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور گھر والوں کو دیتے تھے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، صحابہ کی زندگیاں اسوہ حسنہ ہے، اس طرح اپنی زندگی کا ایک نظام بناتے ہوئے پھر ہر مہینے 3 دن اپنے ساتھ 8-10-12 نئے لوگوں کو تیار کریں اور ان کو اپنے ساتھ 3 دن لے، اس ماحول میں وہ زیادہ بات نہیں سن پاتے ہیں، زیادہ عمل نہیں کر پاتے ہیں، تو ان پر محنت کر کے، خوش آمد کر کے، ان کے ہاتھ جوڑ کے ان کو اپنے ساتھ 3 دن کے لیے تیار کر لیا، کوئی ایک ہفتہ دے کر کے اب ان کو اپنے ساتھ لے کر جائے کسی بستی میں، کسی گاؤں میں، اپنے گاؤں سے دور مسجد کے ماحول میں 72 گھنٹے گزریں گے، قلوب میں نرمی آئے گی، بات سننے کی استعداد پیدا ہوگی، فضائل سنا سنا کر ان کے قلوب کی زمین کو نرم کریں گے، پھر ان کو عمل کے لیے تیار کریں گے، پھر ان کا وضو صحیح کرائیں گے, نماز صحیح کروائیں گے, ان کا کلمہ صحیح کروائیں گے, تیار دعائیں پھر وہ سکھائیں گے, وہ سیکھے اور اسے آگے بڑھائیں گے. جو دین کی جس سطح پر ہے اس کو اس کی اس سطح سے, اس کے علم کے اعتبار سے بھی, اس کے عمل کے اعتبار سے بھی اس کو آگے بڑھانا ہے. تین دن جا لے جا کر ان پر یہ محنت کر کے ان کو صرف دین کی اور عبادت کی فکر نہیں دیں گے, بلکہ دین و عبادت کی فکر کے ساتھ ساتھ ان کو دعوت کی فکر لے کر واپس آئیں گے. پھر وہ ہمارے عوام و انصار بنیں گے, وہ مددگار بنیں گے, اور لمبے وقت کے ان کو تیار کریں گے, تاکہ چونکہ حضور کی امت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, صرف ہماری بستی نہیں ہے, صرف ہمارا ضلع نہیں ہے, صرف ہمارا صوبہ نہیں ہے, حضور کی امت دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے. اور اللہ نے ہمیں خطاب کیا ہے اخرجت للناس سے, کہ تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے, اور لوگ امریکہ, افریقہ, آسٹریلیا, چائنا, جاپان, انڈونیشیا, ملیشیا اور دنیا کے ساتھ بر اعظموں میں پھیلے ہوئے ہیں, اور ہمیں اللہ نے اخرجت للناس سے خطاب کیا ہے. حضرت الرقم اللہ کی جانت تنجیکم من عذاب علیم سے خطاب اللہ نے کیا ہے, وہ ذمہ داری عالمی ذمہ داری ہمارے ذمہ. اس لیے پھر موقع با موقع سالانہ اپنی ترتیب میں, اپنے علاقے میں بھی, اپنے صوبے میں بھی, ملک میں بھی, اور پورے عالم کے ملکوں میں جا جا کر وہاں اللہ کے بندوں کی خوشامد کریں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا صحیح حق ادا کریں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کے کام کے ہم وارث ہیں. تو اس وراثت کو اپنے ذمے اپنے کندھوں پر لے کر پھر پورے عالم میں جائیں گے. اس کے لیے سب تیار ہے بھائی, کون کون تیار؟ اللہ سب کے لیے آسان فرماوے, اللہ سب کو قبول فرماوے. اب دیکھو ہلکے لگا کر بیٹھنا, اس لیے گزارش آپ سے جیسے ابھی تک پورے سکون اطمینان سے بیٹھ کر آپ حضرات نے بات سنی, بھائی ان دونوں سے ہماری گزارش ہے بیٹھ جاؤ, یہ دو حضرات جو کھڑے ہوئے بیچ میں, ہماری گزارش ہے تھوڑی دیر صبر کر لیں, پانچ سات منٹ کا کام ہے, تھوڑی دیر صبر کر لیں, مجمع میں انتشار نہ کریں. بیان اس لیے جلدی ختم کیا ہے کہ اگلا دس منٹ کا کام ہے, اس وقت کو محفوظ کیا ہے. اذان تو کتنے بجے ہے؟ چار پینتالیس, یعنی ابھی تو ایک گھنٹہ پانچ منٹ اذان میں باقی, آپ کے پاس پورا وقت ہے ضروریات سے فارغ ہونے کا, استنجا کرنا ہو, ناشتہ کرنا ہو, وضو کرنا ہو, پورا وقت ہے. دس منٹ ابھی لگیں گے, یہ دس منٹ آپ لوگ طے کر لو گے انشاءاللہ اٹھیں گے نہیں, طے کر دیں انشاءاللہ. حلقوں کے جیسے نام پکارے جائیں, حلقے وائز کھڑے ہوں, پھر مسجد وائز بیٹھ کر اپنے روزانہ کے ڈھائی گھنٹے کا وقت طے کر لوں, اور ڈھائی گھنٹے لگانے کا بہترین وقت صبح کا ہے, فجر کے بعد. فجر کی نماز پڑھ لی, اپنا مشورہ کر لیا, ابھی جلدی ہے, دیہاتوں میں تو لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں, شہروں میں تھوڑا مسئلہ رہتا ہے, تو جلدی ہے تو اشراق تک مسجد میں رہے, اپنے معمولات پورے کر لیں, تسبیح پڑھ لیں, تلاوت کر لیں, پھر اشراق پڑھیں, دو رکعت مزید پڑھ لیں, اللہ سے دعا مانگے, پھر ملاقاتوں میں جائیں. اور روزانہ ہم کو پورے محلے کو جمع نہیں کرنا ہے, صبح صبح تو لوگ سوئے ہوئے ہیں, ایک آدمی سے ہم کو تو ملنا ہے, ایک آدمی ملا تو آدھا گھنٹہ دے گا, اتنے میں دوسرا اٹھ جائے, اس کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھے, اتنے میں تیسرا اٹھ جائے. اس لیے جن کے پاس صبح وقت ہے وہ تو صبح ہی اپنے پورے ڈھائی گھنٹے لگا دیں. آج جو مدرسین ہیں یا صبح کی مشغولی والے لوگ ہیں, بھائی صبح جلدی نہیں تو وہ گیارہ بجے سے وقت لگا, بارہ بجے سے اپنا وقت لگا, ایک ڈیڑھ گھنٹہ صبح دے دیا زور سے پہلے پہلے, پھر ایک گھنٹہ بچا تو شام کو لگا دیا. باقی شام کو چونکہ اجتماعی اعمال گشت ہیں, دوسرا گشت ہے, پنچکوسا ہے, وہ اعمال بھی شام کو ہوتے ہیں, تو اس لیے پھر ہفتے بھر ڈھائی گھنٹے نہیں لگتے, اور ہفتے بھر جب محنت نہیں ہوتی تو بستی میں ماحول بھی نہیں بنتا ہے. اس لیے کوشش کریں جن کے پاس وقت ہے وہ تو اپنا پورا ڈھائی گھنٹہ صبح ہی طے کر لیں, پورا نہیں ہے تو ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ صبح, باقی دوپہر میں یا شام میں لگا لیں, اور اپنا تین دن کا کوئی ایک ہفتہ طے کر لیں, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, کوئی ایک ہفتہ طے کریں, خود اپنی ذات سے طے کر لیں, گھر کی تعلیم گھر والوں سے مشورہ کر کے طے کریں, مسجد کی تعلیم اور گشت تو مشورے سے طے ہی ہے, وہ نوقات تو وہاں جڑ جانا ہے. ابھی آپ کو جو کرنا ہے اپنا ڈھائی گھنٹے کا وقت, تین دن کا ہفتہ, اور اپنا سالانہ خروج کا مہینہ. جن لوگوں کے چار مہینے لگے ہیں وہ ہر سال چار مہینے کی نیت کریں, اتنی ابھی ہمت نہیں تو ہر دوسرے سال چار مہینے, لیکن اپنا ایک مہینہ طے کر لیں, جنوری میں, فروری میں, مارچ میں, جون میں, دسمبر میں, جو مہینہ آپ کا طے ہے اسی کو لکھیں, جن کا طے نہیں ہے وہ اپنا مہینہ طے کر لیں, اور کم از کم آخری درجے میں چلنا تو سال میں لگ جانا چاہیے. اس لیے ایک مہینہ اپنا طے کر لیں, تین دن کا ہفتہ طے کریں, اور ڈھائی گھنٹے کا اپنا وقت طے کر لیں. اب ایک ایک حلقے کا نام پکاریں گے, جس طرح پکارے اس طرح کھڑے ہو کر مسجد وائز بیٹھ جاوے اور پرچے پر اپنے عزائم کر لے, پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ ہم نے ارادے کیے تو ہمیں اس پر جمع, اللہ توفیق عطا فرمائے.
پالنپور ہلکا.